صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بيجي محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين عاصم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بيجي محمد وآل محمد قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں ایک دفعہ پھر مومنین سے درخواست کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئیں بر محمد وآل محمد صلوات حضرت امام حسین علیہ السلام سورہ طہٰ آیت نمبر 50 اور اس کے ذیل میں محفل حسینی کے اس قدیمی عشرہ محرم الحرام کی ساتویں مجلس سے ہمارا موضوع نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت ہے اور مسلسل خداوند عالم کی جانب سے آنے والی ہدایت کے موضوعات پر عرائض کو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اگر گزشتہ چھ گفتگو کا خلاصہ دو تین نکات میں عرض کرنا چاہوں تو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ خداوند عالم نے ہر موجود کو اس کی ہدایت جو اس سے مناسب ہے اس کے ساتھ عطا کی ہے, اس کی خلقت کے تمام لوازمات اسے عطا کیے ہیں اور اس خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کے تمام اسباب اسے عطا کیے ہیں. خداوند عالم نے کسی بھی موجود کو خواہ وہ جماد ہو نبات ہو حیوان ہو یا انسان اس کی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. یہ ہدایت دو قسم کی ہے, ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی کو خداوند عالم نے تمام موجودات کے اندر قرار دیا اور جب یہ ہدایت تکوینی انسان کے لیے مخصوص ہوئی تو اسے فطرت کا نام دیا اور اس فطرت کی تین نشانیاں خداوند عالم نے قرار دی ہیں کہ یہ تعلیم و تعلم سے نہیں آتی, کسی اسکول یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھائی جاتی, یہ قابل نسیان نہیں ہے. انسان کسی بھی حالت میں اس ہدایت تکوینی کو جسے فطرت کا نام دیا نہیں بھول سکتا اور یہ ہر زمانے میں ایک جیسی رہتی ہے. اور ہدایت تشریح فقط و فقط تمام موجودات میں صرف و صرف انسان کو عطا کی ہے خداوند عالم نے، اور وہ بھی اپنے خاص انبیاء کے ذریعے سے، خاص کتابوں کے ذریعے سے، خاص آئمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور جب ہدایت تشریعی کی بات آئے گی، قانون کی بات آئے گی، حادی کی بات آئے گی کہ خدا کی ہدایت کون لے کر آئے، تو خدا جو مسبب الاسباب ہے، توجہ فرمائیے گا، آج چاہتے ہیں کہ حادی کی دوسری صفت کو آپ کی سماعت کی نظر کریں. پہلی صفت من جانب اللہ ہو، یعنی جو بھی حادی اللہ کی طرف سے آئے گا اور یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وانا ادعوکم الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے پہلے اس کی سند چیک کرو، اگر سرٹیفکیٹ ہے انی جائل کی سند اس کے پاس ہے تو اس کی بات قبول کرنا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کہ مسلسل اسی ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ جب کوئی ہدایت اور ارشاد کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ بہت تیز جا رہے ہیں، میں نے جو علم حاصل کیا ہے مکتب جعفری میں، ایک ادنا اور حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میرا فریضہ بنے گا وہ میں یہاں پر ممبر سے کہوں گا، مجھے کسی کی خوشی اور ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ آتے ہیں خوش آمدید، نہیں آئیے فرش ادا بچھتا رہے گا، آپ نہیں فرشتے اس فرش کو بچھاتے رہیں گے. لہذا میں کسی کی خوشی اور کسی کی ناراضگی کو، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں جب بدعتیں سر اٹھانے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے جو اس نے مکتب جعفری سے علم حاصل کیا ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حق بات ہے اسے بیان کی جائے. بعض احباب نے مجھ سے یہ کہا ٹیلی فون کے ذریعے سے یا بالمشافہ ملاقات کر کے، مولانا دیکھیے یہ جو آواز جا رہی ہے تمام مکاتب فکر اسے سن رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، مکتب جعفری کا امتیاز کیا ہے، توجہ فرمائیے کہ مولانا تمام مکاتب فکر اس کو سن رہے ہیں، یہ اگر کسی ہال میں مارگاہ میں ہوتی تو آپ بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہمارا مکتب یہ بتاتا ہے کہ جب بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ہور کی طرح نادم و پشیمان ہو کر اس کی اصلاح کر لینا. لہذا اگر آواز جاتی ہے جائے، سنتے ہیں سنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سنے وہ بھی ہدایت پائیں، ہم بھی ہدایت پائیں گے. خداوند عالم نے ہدایت ہی کے لیے دنیا بھیجا ہے کہ ہدایت حاصل کرو، اور ہمارے مخصوص بندوں سے ہدایت حاصل کرو. لہذا میں کسی کی ناراضگی اور خوشی کو مد نظر نہیں رکھوں گا، جو حق بات ہوگی اسے بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو سمجھا سکوں، آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکوں. اس لیے کہ میں نے کل بھی کہا تھا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، یعنی اے رسول ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجسم رحمت بنا کے بھیجا ہے. رحمت کیوں کہا، ہدایت کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رحمت ہی کے سائے میں جو ہدایت ہوگی وہ تا قیامت قائم رہے گی. تو پیار محبت سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہمارا انداز عزاداری اگر غلط ہے تو اس کی اصلاح کرے. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. تو خداوند عالم نے جب ہادی بھیجے کا پہلی نشانی کہ من جانب اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل کا لفظ چار جگہ قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن دو جگہ خداوند عالم نے کہا یہ میں بنانے والا ہوں، اور یہ جاعل جو قرار دے رہا ہوں یہ در حقیقت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میری طرف سے سند لے کر آئے. ظاہر بات ہے جس کا نمائندہ ہو، جس کی نمائندگی کر رہا ہو، اس نمائندے کو، اس خلیفہ کو، اس نائب کو ویسے ہی ہونا چاہیے، ویسے ہی صفات کا حامل ہونا چاہیے. دوسری صفت کیا ہے کہ علم کا مالک ہو، علم لدنی کا مالک ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حضوری ہوتا ہے اور ایک علم حصولی ہوتا ہے. پھر یہ اصطلاح آگے اس کو کھولوں گا. علم حصولی کون سا ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں علم اکتسابی. توجہ فرمائیے گا، علم اقتصابی, یعنی انسان کسب کرتا ہے, پرائمری اسکول میں جاتا ہے, سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے, میڈیکل یونیورسٹی میں جاتا ہے. یہ علم کون سا ہے؟ علم اقتصابی ہے. آپ نے کسب کیا ہے, حاصل کیا ہے. اور ایک علم حضوری ہوتا ہے جو خداوند عالم عطا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا, بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات ہیں, یہ انفارمیشنز ہیں, یہ علم نہیں ہے. حدیث میں کہ العلم یحدث عملہ, حقیقی علم کون سا ہے؟ کہ جو اپنے عمل کو اپنے پیچھے خود دعوت دے. توجہ فرمائیے گا, یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز پتا ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز اچھی ہے, اگر پتا ہے غلط ہے تو کیوں نہیں چھوڑتے, اور اگر پتا ہے علم ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو بجا کیوں نہیں لاتے. بھئی غیبت بری ہے, پتا ہے, کسی کا مذاق اڑانا برا ہے, علم ہے, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, علم ہے, لیکن پھر بھی انسان کی آنکھیں آلودہ ہو جاتی ہیں. گانے سننا گناہ ہے, علم ہے, لیکن پھر بھی انسان کے کان آلودہ ہو جاتے ہیں. والدین پر آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے, علم ہے, لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے. العلم یحدث عملہ, علم کون سا ہے, حقیقی علم کون سا ہے؟ جو اپنے عمل کو دعوت دیتا ہے. لہذا جب بھی علم حاصل کرے اور عمل اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ حقیقی علم نہیں ہے, وہ انفارمیشن ہے, وہ معلومات ہے صرف, آپ نے اکٹھا کر لیا. حقیقی علم کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد پر, نورون یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء, جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, حقیقت علم پانا چاہتے ہیں. یہ قوم باب مدینہ العلم کی دیوانی ہے. دیکھیں گے علم کیوں نہیں مل رہا ہمیں. آج ہماری علمی حالت, تعلیمی حالت اتنی قسم پرسی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے علم کو نہیں سمجھا, ہم نے حقیقت علم. العلم نورون یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء, علم وہ نور ہے. آج معصوم کی, آج ہادی کی دوسری صورت علم میں گفتگو کر رہے ہیں. العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء, علم وہ نور ہے کہ جسے خدا اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے, جس بندے کے دل میں چاہتا اتار دیتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے یہ جو میں علم عطا کرتا ہوں اپنے بندوں کو, یہ بھی ان کی تڑپ و لگن کو دیکھتے ہوئے. سورہ بقرہ کی بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, یعنی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اب جو تقوی کے بعد علم آئے گا وہ وہی نور ہوگا جسے خدا اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے جس کو پہلے دو تین مجالس میں آپ کی سماعت کے ذکر کر چکا ہوں, کوئی واجب فوت نہ ہو, کوئی حرام سرزد نہ ہو. تقوی حکم خدا کو زندگی میں مد نظر رکھنا, یعنی کوئی حرام کام انسان اپنی کانوں سے, اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے زبان سے, اپنے ذہن و قلب سے انجام نہ دے, اور کوئی واجب اس سے ترک نہ ہونے پائے, اسی کا نام تقوی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تین سوال, مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا, اگر تین سوال کے جواب تمہیں حاصل ہو جائیں, توجہ فرمائیے گا, وہ جو میں نے کہا تھا کہ شیعہ قوم دنیا کی سب سے امیر ترین قوم ہے, دنیا کی دو بڑی دولتیں ہمارے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہیں, توجہ فرمائیے گا. امام فرماتا کہ تین سوالوں کے جواب تمہیں حاصل ہو جائیں تو تم کامیاب ترین انسان ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ کون سے تین سوال ہیں؟ من اینا الی این وفی این, کہاں سے آئے ہو, اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا, الی این ہدف کہاں ہے, منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے, زندگی کے اختتام کہاں پر ہوگا, ظاہری زندگی کا اختتام. وفی این اور کہاں ہو, کہاں کھڑے ہو, کیا ریسپانسبلٹیز ہیں, کیا ذمہ داری ہیں, کیا وظائف ہیں, کیا صرف آ کر مجلس میں امام حسین پہ گریہ کر لو کافی ہے, ماتم کر لو صرف کافی ہے نہیں, یہ محبت کی بنیادیں ہیں. جب انسان ان کو انجام دیتا ہے تو نور اہل بیت دل میں اترتا چلا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حقیقت علم کیا ہے؟ انسان خدا کے قانون کو, وہ قانون جو خدا بند عالم نے ہدایت تشریعی کی شکل میں, قانون و شریعت کی شکل میں نافذ کیا ہے, بھیجا ہے, اس کی اتباع کرنا, یعنی کوئی حلال نہ چھٹے, کوئی حرام انجام نہ پائے. اب خدا کہتا ہے جو بندہ اس حقیقت کے ساتھ علم حاصل کرے گا, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہارا ٹیچر بن جائے گا, اللہ تمہارا استاد بن جائے گا, اللہ تمہیں تعلیم دے گا, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. عزیزان گرامی, یہ علم ہے. اور ہادی کی دوسری صفت کہ وہ علم رکھتا ہے, توجہ فرمائیے گا. اب خداوند عالم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا, مبشر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, وداعیا الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی بنایا, وسراجا منیرا, اور آپ کو روشن و چمکتا چراغ قرار دیا. توجہ فرمائیے گا, اتنی صفات انجام دینے کے بعد, اتنی صفات کو بیان کرنے کے بعد, حبیب خدا کی ثنا کرنے کے بعد, کائنات کا رب العالمین یہ کہہ رہا ہے, سنقرئک فلا تنسا. اے رسول, ہم آپ کو ایسا علم عطا کریں گے, ایسی شریعت عطا کریں گے, ایسا درجہ عطا کریں گے کہ اس کے بعد نہ کسی کو ملے گا نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے, نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے. سنقرئک فلا تنسا, یعنی اے رسول, جو علم ہم تمہیں دیں گے اس میں نسیان نہیں ہے. تو بس تعجب ہوتا ہے تاریخ میں کہ یہ رسول ہدیان اور نسیان میں مبتلا ہو گیا. اب میں قرآن کو مانوں یا آپ کے قول کو مانوں؟ یہ کیسے ہو؟ سنقرئک فلا تنسا, قرآن کہہ رہا ہے اے رسول تم بھول نہیں سکتے, فراموش نہیں ہو سکتے, یہ علم ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں, اور جو چیز ہم عطا کرتے ہیں اس میں نسیان اور ہزیان نہیں ہوتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سنقرئک فلا تنسا, ہم تمہیں, انی اور انا کا لفظ میں اس کا فرق واضح کر چکا ہوں کہ خدا نے کہا انی یعنی بے شک میں, انا یعنی ہم, پوری قدرت, پوری مشیت, پوری الہیت, کارخانے قدرت جب کسی کام میں شامل ہو جائے تو خدا کہتا ہے انا. سنقرئک, ہم آپ کو پڑھائیں گے, ہم آپ کو علم دیں گے, ہم آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ رسول کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے, کسی کے سامنے تلمد اختیار نہ کیا, کسی کی شاگردی قبول نہ کی, عالم غیب سے متصل ہو کر اتنی عظیم کتاب لایا کہ جو پچھلی امتوں کی بھی خبر دیتی ہے, حال کی بھی خبر دیتی ہے, اور مستقبل کی پیشن گوئی کرتی ہے. یہ خود میرے نبی کی صداقت میں دلیل ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جو علم ہم عطا کریں گے ہادی کو اس میں ہزیان و نسیان نہیں ہے. سنقرئک فلا تنسا, تم فراموش نہیں کر سکتے اس علم کو, اس لیے کہ اس نورانی خدا کی جانب سے نورانی رسول کی طرف علم آیا ہے. اس کے بعد ولا سوف یعطیک ربک فترضا, کیا فرمایا؟ بہت جلد آپ کا پروردگار اے حبیب آپ کو اتنا عطا کرے گا, توجہ فرمائیے گا, اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. توجہ فرمائیے گا, علم پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہادی کی دوسری صفت علم ہے. پہلی صفت اور پہلی نشانی کیا ہے؟ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے آتا ہے. انی جاہل کا جملہ اور اس کی آیات آپ کے ذہن میں ہیں. دوسری, علم لدنی کا مالک ہو, علم حضوری کا مالک ہو, وہ علم جو کسی کے سامنے بیٹھ کر حاصل نہ کیا ہو, توجہ فرمائیے گا, کسی سے کتاب نہ پڑھی ہو, کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو, علم اکتسابی اور علم حضوری. حضرت گرامی ولا سوف يعطيك ربك فترضى اے رسول ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے اب عطا آتا ہی نہ اور آتا ہی نہ کا فرق واضح کر چکا ہوں یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے ولا سوف يعطيك ربك فترضى اے رسول بہت ہی جلد ان قریب آپ کو خداوند عالم اتنا عطا کرے گا توجہ فرمائیے گا اتنا عطا کرے گا کہ فترضى آپ راضی ہو جائیں گے اس کے بعد قرآن مجید کی آخری آیات میں سے اور آخری سوروں میں سے کیا کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یعنی اب آپ راضی ہو گئے وہ زبانیں جو آپ کے خلاف حضرت سنائی کرتی ہیں دشنام دیتی ہیں اکتر کہتی ہیں تانا دیتی ہیں ان کو بھی خاموش کرایا اور اس کوثر کے ساتھ علم بھی عطا کیا عصمت بھی عطا کی درود بھیجے محمد و آل محمد پر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یہ کوثر علم ہے یہ کوثر عصمت ہے یہ کوثر امامت اور ولایت ہے درود بھیجے محمد و آل محمد پر اذان گرامی دیکھیے بہت ہی مشاہداتی مثال آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں آبزرویشن کی ایک گلاس ہو مثال کے طور پہ گلاس یہاں رکھا ہے اگر یہ کسی چیز سے آلودہ ہو نجس ہو یا اس میں کوئی گندگی پڑی ہو پر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہیں کہ اس میں پانی پئیں پانی ڈالیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا پانی خراب ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ ظرف یہ گلاس آلودہ تھا پانی ڈالا گیا پانی بھی آلودہ ہو گیا آپ نہیں پی سکتے کیا طریقہ ہے اس کا پہلے اس گلاس کو یا اس ظرف کو دھویا جائے بعد میں اسے قابل استفادہ بنایا جائے توجہ فرمائیے گا بہت واضح سی مثال ہے نا جی درود بھیجے محمد و آل محمد پر گلاس کو استعمال کرنے سے پہلے اگر گلاس نجس ہے آلودہ ہے کثیف ہے تو استفادہ کرنے سے پہلے اس کو دھو لیں بعد میں اسے قابل استفادہ بنائیں اب خدا کہہ رہے ہیں یہ جو ہم آپ کو علم عطا کر رہے ہیں انبیاء کو علم عطا کر رہے ہیں اے رسول آپ کو رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں شاہد مبشر نذیر و داعی الی اللہ و سراج منیرہ بنا کے بھیج رہے ہیں یہ علم جو آپ کی صلب میں قرار دے رہے ہیں آپ کے آبا اجداد سے قرار دے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ توجہ فرمائیے گا خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ کے اجداد میں اسلاف میں باپ دادا میں کوئی ایسی شخصیت آ جائے کہ جس کی عصمت پہ حرف آتا ہو تو پھر وہاں پر علم خدا قرار نہیں پا سکتا اگر رسول اللہ کے اجداد میں سے آل اور اصحاب کا فرق پہلے بھی واضح کر چکا انشاءاللہ نقطہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں گلاس کو استفادہ کرنے سے پہلے پاک کر لے اس کے بعد اسے قابل استفادہ بنا لے اگر وہ نجس ہے لیکن اگر ویسے ہی جیسے گلاس رکھا ہے اس میں کثافت ہے نجاست ہے آلودہ ہے پانی ڈالیں گے پانی نجس ہو جائے گا آلودہ ہو جائے گا پینے کے قابل نہیں رہے گا اب رسول اللہ کے اجداد میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کی صلب میں سے توجہ فرمائیے گا خداوند عالم جب علم عصمت نور ہدایت قرار دینا چاہ رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی علم پر جس کی عصمت پر جس کی پاکیزگی پر جس کے پاک دامن پر کوئی انگلی اٹھا سکے بس یہی وجہ ہے توجہ فرمائیے گا بس میں ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی درود بھیجے محمد و آل محمد پر تو مادر حضرت علی آمنہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ موجود تھی ولادت کے بعد آپ تشریف لائیں ابو طالب کے پاس اب خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی سنا ہوتا ہے جب شوہر آ جاتا ہے گھر میں تو اسے سناتی ہیں بتاتی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا گفتگو روک کر ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر یا رسول اللہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے دروازہ کھول کر، جب میں جاتا ہوں کام پر یا باہر تو میری بیوی گھر کے دروازے تک مجھے چھوڑنے آتی ہے، توجہ فرمائیے گا، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو کہتی ہے اگر یہ پریشانی تیری دنیا کے لیے ہے تو رزق تقسیم ہو چکا ہے، پریشان نہ ہو۔ اگر دنیا کی ساری بیویاں ایسی ہو جائیں درود محمد والے محمد پر، کہ اگر دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ہو تو رزق تقسیم ہو چکا ہے، پریشان نہیں ہو، رزق مل کے رہے گا، تم اپنی کوشش کرو۔ اور اگر یہ پریشانی آخرت کے لیے ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر یہ پریشانی اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے ہے تو خدا تیری پریشانی میں اضافہ کرے تاکہ اس پریشان ہو کر اس آتش جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ اگر خواتین ایسی ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں پرورش پانے والے بچے حسن و حسین کی طرح تربیت پا سکیں گے، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب کیا ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائے ابو طالب کے پاس، کہنے لگی بھائی آمنہ کیا اتنا مبارک بچہ پیدا ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا، خداوند عالم علم کو، عصمت کو، ہدایت کو رسول اللہ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، توجہ فرمائیے گا، اور خاتم الانبیاء سے لے کر خاتم الاوصیاء تک کوئی بھی ان کے صلب میں، ان کے آبا و اجداد میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے علم پر، جس کی عصمت پر، جس کی پاکدامنی پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ اب فرمایا کہ آمنہ کے گھر اتنا مبارک بچہ پیدا ہوا، خود آمنہ فرماتی ہیں کہ بنت اسد یہ اتنا مبارک بچہ ہے جیسے ہی یہ متولد ہوا اس کے وجود سے ایک نور ساتے ہوا پوری دنیا روشن ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی، میں نے پوری دنیا کو دیکھا۔ ابو طالب سر جھکائے مسکراتے رہے، سنتے رہے، توجہ فرمائیے گا بھائی، مردوں کی کامیابی کی علامت کیا ہے، اگر بیگم صاحبہ جو بھی کچھ کہتے رہے آپ آرام سے مسکرا، جی ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، جہاں آپ نے کہہ دیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہیں سے جنگ شروع ہو جائے گی، پاکستان ہندوستان جنگ چھڑ جائے گی۔ مسکراتے رہے، جب بات ختم ہو گئی ابو طالب نے سر اٹھایا، بنت اسد بجا فرمایا آپ نے، بس اتنا سن لیجئے، یہ بچہ جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اس کا وصی آپ کے بطن سے پیدا ہوگا، اب جو آنے والے زمانے کی پیشن گوئی کر دے اسے ابو طالب کہو گے یا ولی کہو گے؟ بس اسی لیے علی علی نہیں ہے، علی ابن ولی ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک دفعہ خود سے بھی درود بھیج دیں، یہ ہیں اولیاء الہی، اور یہیں سے آل کا اور اصحاب کا اور فرق واضح ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ کے اجداد میں سے کسی نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، اگر اصحاب ایمان نہ لاتے، رسول اللہ مبعوث نہ ہوتے، جتنے بھی امتی تھے، اصحاب کا لفظ کہہ دوں تو حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، جتنے بھی امتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، یوں کہہ دوں زیادہ آسان ہے تاکہ اتحاد کا اور پیغام اور وسیع ہو جائے میرا، اہل بیت کی روحانی عظمت و منزلت اہل سنت والجماعت کی یہاں بہت زیادہ ہے، جس کو میں نے کہا تھا ان کے یہاں روحانیت کے تمام سلسلے حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک پہ ختم ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ مبعوث نہ ہوتے تو انسانیت بغیر ہدایت کے چلی جاتی، کفر کی تاریکیوں میں زندگی گزار کے چلی جاتی، لیکن یہ آل ہیں اور رسول اللہ کے اجداد ہیں، توجہ فرمائیے گا، کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ مبعوث نہ ہوتے تو دین ابراہیم پر قائم و دائم رہتے اور ہمیشہ جنتی رہتے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اجدادِ گرامی، اس طرح علم کی تشریح کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن کریم میں بھی جب خداوند عالم نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے لیے کمانڈر بنایا. توجہ فرمائیے گا, بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں کہ میں وہ تابوت جو بنی اسرائیل کا تھا جسے چوری کر لیا گیا تھا, جس میں ان کے لیے سکون تھا, اس کے اسباب بیان کروں, وہ حالات بیان کروں. انشاءاللہ کل موقع ملے تو اسے بیان کروں گا. حضرت طالوت کو کمانڈر بنایا, نوجوان لڑکا کہ جس کو خدا نے چنا. اصطفیٰ اللہ علیکم, اللہ تعالی نے اس کو تم پر چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. وزادہ بسطتن وعلما, توجہ فرمائیے گا, اسے علمی قدرت بھی دی ہے اور جسمانی طاقت بھی دی ہے. توجہ فرمائیے گا, دو صفات یہاں پر قرآن نے بیان کی ہیں کہ علم بھی عطا کیا ہے اور جسمانی قدرت بھی دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 55, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ سے کیا کہا فرعون, جو بادشاہ مصر تھا, اس سے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے. انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, یعنی اتنی جسمانی قوت ہے مجھ میں, طاقت ہے کہ میں تیرے خزانے کی حفاظت کروں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہاں پر دوبارہ حضرت یوسف نے دہرایا, یعنی دو ہی چیزیں ہیں, توجہ فرمائیے گا, دو ہی چیزیں ہیں جو وصایت اور نبوت کے بعد اس میں منتقل ہوتی ہیں, یا جسمانی قوت ہوتی ہے یا علمی طاقت ہوتی ہے. بس علی انہی دو چیزوں میں ممتاز نظر آتے ہیں. ایک دفعہ یہ کہتے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقرین, اور دوسری طرف علمی قدرت کو ظاہر کر کے یہ کہ انا مدینۃ العلم والی بابہا, کہ علم بھی دے دی اور قدرت بھی دے دی درود جی محمد و آل محمد پر. اس طرح, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ سے جب بھی سوال کیا گیا, ہمارے امام نے ہر سوال کا جواب دیا. حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, بہت کم سنی میں امام بن گئے. جب امام بن گئے تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, یہ اتنی کم سنی میں امام کیوں بن گئے, تاکہ ان کا امتحان لیتے ہیں. بادشاہ وقت نے کہا, بڑے بڑے علماء کو, مختلف مقاد فکر کو بلایا. ایک بہت بڑا عالم تھا یحییٰ ابن اقسم, اس کو بلایا. اور اب توجہ فرمائیے, دیکھیں علم امامت کہاں سے متصل ہے, کہاں سے متصل ہے, یہ علم لدنی سے, اللہ سے. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ علم عطا کرتا ہے. العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء, علم نور ہے جسے اللہ جس بندے کے دل میں چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لیکن یہ نور, اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے اہل بیت کا, علوم اہل بیت, تو پھر تقوی اپنی زندگی میں لائیے, حرام کاموں کو چھوڑیے, واجبات کو اپنائیے, خود بخود علم آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا. یحییٰ بن اقسم سوال کیا, امام بیٹھے ہیں تخت کے پاس, کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا سوال کرو, متانت کے ساتھ, حلم کے ساتھ. بات آ گئی ہے تو ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں. یہ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم یعنی بردباری. اچھا بردباری کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دوں, تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں. برد کہتے ہیں لے جانا, بار کہتے ہیں وزن کو. دیکھیں یہ اہل بیت بتائیں گے, اہل بیت کے شاگرد ہمیں بتائیں گے. کل میں نے ہشام بن حکم کا واقعہ بنا, 16 سالہ 17 سالہ یہ نوجوان, یہ فقی کس طرح علوم اہل بیت کی ترویج کر رہا ہے. یا اہل بیت بتائیں گے یا اہل بیت کے تربیت یافتہ فقہا میں بتائیں گے. کیا ہوا؟ مالک اشتر, بردباری, حلم کیا ہوتا ہے. علم کے ساتھ حلم بھی ضروری ہے, توجہ فرمائیے گا. اگر حلم نہ ہو, علم ہو, انسان تکبر سے پھولا نہیں سمائے گا, میں سب سے بڑا علامہ ہوں. خود ستائی کے ابا جہل کا امامہ ہے, جس کو دیکھو اس دور میں علامہ ہے. میرے نام کے ساتھ بھی علامہ لکھ دیا. علامہ عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے عزیزان گرامی, ہر کسی کو علامہ نہیں کہا جا سکتا. علماء امامی میں بہت کم افراد ہیں جنہیں علامہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اب مجھ جیسے حقیر طالب علم کے ساتھ بھی آپ نے علامہ لگا دیا, بھائی ایسا نہ کریں. یہ جو ڈگریاں بانٹنے لگتے ہیں معذرت کے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب علم کے ساتھ حلم, مالک اشتر گزر رہے ہیں, گفتگو لوٹ کر اپنی منزل پر آئے گی, مالک اشتر گزر رہے ہیں. اس شخص مالک اشتر کو نہیں جانتا, کیا ہوا؟ اس نے نازیبہ کلمات ادا کیے, مالک اشتر نے دیکھا سنا اور آگے بڑھ گئے. جس دکان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا, اس دکان کے مالک نے کہا تیری قضا آ گئی. کہا کیوں؟ کہا کہ تو نہیں جانتا یہ علی کی فوج کا کمانڈر مالک اشتر ہے. کہا کہ اچھا, اب نے کہا تو میری قضا آگے سولی پہ لٹکا دیا جاؤں گا. بھاگا مالک اشتر کے پیچھے معافی کے لیے. دیکھا مالک اشتر مسجد میں جا رہے ہیں. سنیں بزرگ, سنیں, یہ بزرگوں کے لیے پیغام ہے مالک اشتر کا. بزرگوں کو وسیع القلب ہونا چاہیے, گھر میں ہو تو وسیع القلب ہوں, باہر ہو تو وسیع القلب ہوں. مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بیٹھ گیا. مالک اشتر نے نماز تمام کی. اس لیے کہ نو تربیت اور ہدایت یہ اہل بیت کریں گے, یا اہل بیت کے تربیت یافتہ ایسے شاگرد کریں گے. اب کیا ہوا؟ نماز تمام, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ شخص فوراً پہنچا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے مالک اشتر, میں نے آپ کی زبان میں آپ کی شان میں نازیب کلمات ادا کیے ہیں. کہا کہ میرا مقصد قسم بخدا مسجد آنے کا نہیں تھا, جب تو نے میرے لیے نازیبہ کلمات ادا کیے تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے تیری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یہاں آ گیا. یعنی اس کے نازیبہ کلمات کو, اس کی جسارت کو, اس کی بد اخلاقی کی برائی کے وزن کو اپنی پیٹ پر لاد کر مالک اشتر نے اپنے آپ کو کرم کے دریا میں غرق کر دیا. اس کو کہتے ہیں بردباری, دوسروں کے گناہوں کو, دوسروں کی غلطیوں کو اپنے عفو و کرم میں غرق کر دو. یہی راستہ ہے اہل بیت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام مسکرا, امام نے کہا سوال پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں شکار کرے تو کیسا ہے؟ جب انسان حج کرنے جاتا ہے, محرم ہوتا ہے, تو ایک خاص علاقے کا نام حرم الہی ہے, اس میں بغیر احرام کی آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور جب احرام مان لیتا ہے, 25 سے زیادہ کام ایسے ہیں جو انسان پر حرام ہو جاتے ہیں, جو عام حالت میں جائز ہوتے ہیں لیکن اس احرام کے لیے خانہ خدا میں قدم رکھنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں. اب یحییٰ ابن اکثم نے سوال کیا, یہ تو بتاؤ بیٹا اس شخص کا کیا حکم ہے, حکم شرعی ہے کہ جو حالت احرام میں شکار کرے. ایک دفعہ امام نے سر اٹھایا, کہا پہلے یہ تو بتا کہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا, پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا دوسری دفعہ شکار کیا تھا, روز میں شکار کیا تھا یا شب میں شکار کیا تھا, حلال جانور کا شکار کیا تھا یا حرام جانور کو مارا تھا. توجہ فرمائیے گا, جانتا تھا مسئلے کو یا نہیں جانتا تھا. اب جو اتنے سوال دیکھے علم امامت کی, جب شمع روشن ہونے لگی تو پشیمان ہو کر چپ ہو گیا. یہ علم امامت, یہ علم امامت. درود بھیجے محمد وال محمد پر. بس عزیز گرامی, یہ جو میں نے کہا تھا, دیکھیے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو اسم با مسمہ ہوتی ہیں. یہ اسم با مسمہ یعنی ایک اسم ہے اور ایک ذات ہے. توجہ فرمائیے گا, بس چھوٹے چھوٹے نکات دے کر میں آپ کو منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اسم با مسمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص عادل ہے نام کا, لیکن اگر وہ کام کا بھی عادل ہے تو اسے کہا جائے گا یہ اسم با مسمہ ہے, اس کا نام بھی عادل ہے اور یہ کام کا بھی عادل ہے. ایک نوجوان اگر طاہر ہو تو کہا جائے گا یہ نام کا بھی طاہر ہے اور اس کا دامن بھی پاک ہے, اس کی آنکھیں بھی پاک ہیں, اس کے کان بھی پاک ہیں. ایک ناصر ہو تو کہا جائے گا یہ سب کی مدد کرتا ہے اہل محلہ کی, تو کیا کہا جائے گا یہ اسم با مسمہ ہے, یعنی اس کا نام بھی ناصر ہے اور اس کا کام بھی ناصر, اس کا کام بھی ناصر ہے, نصرت کرنا ہے. توجہ فرمائیے گا, خداوند عالم ہمیں اپنے در تک پہنچانا چاہ رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ جو مولا کائنات کے مختلف نام ہیں ان ناموں سے ایک نام حیدر ہے, جس کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ در خانہ کعبہ نے کہا تھا اے فاطمہ یہاں پہ حیدر حیدر حیدر, توجہ فرمائیے گا, یعنی یہ کام کا بھی حیدر ہے نام کا بھی حیدر ہے. یعنی نام کا تو حیدر ہے لیکن کام یہ کہ یہ ایسا در اس کے لیے بنائیں گے اور یہ در بن کر باب اللہ بن جائے گا, نجات کا سامان ہو جائے گا. درود وجہ محمد وال محمد پر. اور عجیب اتفاق ہے, جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو حجر اسود سے جب طواف شروع کرتے ہیں الٹا کانہ کانہ یعنی حجر اسود کی طرف ہوتا ہے اور طواف کرنا شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کا وہ کونا جس پر حجر اسود لگا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس سے پہلے والے کونے میں وہ شگاف ہے کہ جہاں پر جہاں سے مولا کائنات کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی. توجہ فرمائیے گا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں حیدر, یہ نام کا بھی حیدر ہے کام کا بھی حیدر ہے. یہ عجیب اتفاق ہے, خدا کہہ کے پہلے در علی سے گزرو گے تو در کعبہ تک پہنچو گے. عجیب عجیب حسن اتفاق ہے کہ خداوند عالم نے پہلے در علی قرار دیا اور یہ در وہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر. علم عطا کیا ہے آل محمد کو, علم عطا کیا ہے ہادیوں کو تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہدایت کر سکیں. کل مجلس کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا, اہل سنت نوجوان حافظ قرآن تھا. اس نے کچھ باتیں مجھ سے پوچھی اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے سوال یہ کیا کہ اگر علم پہ پنجہ نہ لگائیں تو کیا ہوگا. توجہ فرمائیے گا, یہاں پہ اہل سنت بھی آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا آپ کا انداز مجلس, انداز گفتگو, انداز تولا تبرہ ایسا ہونا چاہیے کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ اپنا مقصد اچھے الفاظ میں دوسرے تک پہنچائیں, بری زبان استعمال کر کے, دل آزاری کر کے, دوسرے کے مقدسات کی بے احترامی کر کے آپ اسے راستہ نہیں دکھا سکتے. آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا, توجہ فرمائیے گا, آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, خود اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو ایک دفعہ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی کہ جناب ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, بے احترامی ہو گئی. کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم جو یہ کام کرتا ہے, ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, یہ اسی کا کام ہے. اب پولیس ٹیم نکلی انویسٹیگیشن کے لیے, تفتیش کے لیے. ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے دروازے پہ بھی آ گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا انداز عزاداری, انداز عزاداری بار بار کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے مہدی کے لیے کہا تھا, اس لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اہل بیت کی سیرت پہ ہیں یا نہیں. مولا کائنات کی وہ حدیث بھی پیش کی تھی, یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہمارے طریقے کے مطابق, ہماری خوشیوں میں شریک ہمارے طریقے کے مطابق. اب ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی, دروازہ کھٹکایا, دق الباب, کون, ہم آئے ہیں شہر مثلا پولیس والوں کی طرف سے. ابراہیم کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں. بتاؤ اس کا نام. کہا کہ نام پہلے بعد میں بتائیں گے, پہلے ہماری رسم یہ ہے کہ جو بھی ہمارے گھر پہ آتا ہے اسے مہمان بناتے ہیں. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل دوست بنایا ہے, کن صفات کی بنا پر؟ دو صفات کی بنا پر, لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوتے تو نماز شب پڑھتے تھے. دو صفات کی وجہ سے اللہ نے خلیل بنایا ہے. کہا کہ ہمارا طریقہ یہ کہ جو بھی ہمارے گھر پہ آتا ہے دسترخوان پہ اسے لے جاتے ہیں, کھلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. کہا کہ اچھا بھائی چلو بھائی نکلے ہیں ابراہیم کو ڈھونڈنے, کھانا بھی فری میں مل گیا, چلو بھائی سائیں بیٹھ جاؤ ادھر ہی. وہیں بیٹھ گئے, کھانا وانا کھا لیے, فارغ ہو گئے. کہا کہ اب بتاؤ ابراہیم کون ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نا ابراہیم, بہت آرام سے سکون سے. اب جو یہ سنت اب گویا زمین پیروں سے نکل گئی, کھسک گئی. وہ اتنا بڑا دہشت گرد, نعوذ باللہ, یعنی ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے ہمارے بتوں کی بے احترامی کی ہے, ہمارے بتوں کو توڑا ہے, بے احترامی کی ہے, بے ادبی کی ہے, وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تم نے اتنی بڑی بے ادبی کی ہے. کہا کہ چلو. تو ان میں سے کوئی زندہ دل تھا شاید, توجہ فرمائے گا. اس نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے, ہم نے تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے اس نمک کا حق ادا کر دیں. کہا کہ اچھا ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر دو. اب دیکھیے دو مختلف فکریں, دو مختلف نظریات, دو مختلف مکاتب, حق اور باطل, شرک و توحید آمنے سامنے ہیں. کیا ڈائلاگ ہو رہے ہیں؟ تم میرے خدا کو سجدہ. کتنے آسانی سے حضرت ابراہیم نے کہہ دیا. انداز عزاداری کو دیکھیں, چیک کریں, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ شرعی ذمہ داری ہے. کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر دو. آپ سر جوڑ کے بیٹھے, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو ایک خدا کو مانتے نہیں, ہمارے تو کئی بت ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ہم تمہارے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے. اتنے میں شیطان آیا سرگوشی کی, ارے بھائی سجدہ کر لو, دل میں وہی بتوں کی محبت رکھنا کیا ضرورت ہے, سجدے میں سر جھکا دو, جان چھوڑ جلدی سے لے کے چلو ابراہیم کو. بس انہوں نے سجدے میں سر رکھے, سجدے میں سر رکھنا تھا, ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, خداوندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا, دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے. مجلس میں لانا آپ کا کام ہے, دلوں کو پلٹانا مسبب الاسباب کا کام ہے. ذکر اہل بیت کی نورانیت اثر کرے گی درود محمد و آل محمد پر. حسن گرامی عزاداری کو اس شان سے بنائیں کہ اہل بیت کا پیغام انسانیت تک پہنچے, ہدایت کا پیغام, نجات کا پیغام اس عزاداری کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اگر علم پر پنجہ نہ لگائیں تو کیا علم کہلائے گا؟ کل والی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو, عزاداری جب مختلف ثقافتوں میں گئی تو مختلف ثقافتوں کو اس نے اوکے کیا ہے اگر وہ ثقافتیں اور تہذیبیں اسلام سے متصادم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایران یا عراق میں چلے جائیے, وہاں بہت سے علموں پر پنجہ نہیں ہوتا, لیکن ہماریاں علم پہ پنجہ ہوتا. اس کی دلیل بھی میں نے پچھلے سال سادات کالونی میں دی تھی, بہرحال یہاں پر بھی دے کے جا رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہند میں جب ہمارے آبا اجداد وہاں رہتے تھے تو جب جلوس نکلتا تھا تو لوگ روتے تھے, ماتم کرتے تھے, تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے بھائی تم کیوں رو رہے ہو, تم ماتم کیوں کر رہے ہو, اس گریے کا سبب کیا ہے؟ اور یہ جو مصاحب ہے کہ انسان انگلی اٹھا کر امام کے روزے کی طرف اشارہ کرے, یہ بھی اسی زمانے کی باتیں ہیں کہ ہم اشارہ کرتے تھے کہ امام حسین کا روزہ اس طرف ہے, امام کی قبر مطہر کی طرف اشارہ کرے انسان. اشارہ کرتے تو لوگ پوچھتے تھے کدھر اشارہ کرو, کربلا کی طرف. کربلا کیا ہے؟ کربلا نواس رسول نے آ کر بسائی ہے اور حق و باطل کی جنگ تھی, یزید نے امام حسین کو قتل کیا. ہم روتے ہیں, ہم گریا کرتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, حسین کی یاد مناتے ہیں, صفے ماتم بھی چھاتے ہیں, فرشادہ بھی چھاتے ہیں. اچھا یہ جو اب بار بار سوال, بار بار سوال, بار بار سوال, اب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک ایسا پنجہ بناؤ, توجہ فرمائیے گا, پنجہ بناؤ کہ جو ہمارے پنجتن کی علامت ہو. توجہ فرمائیے گا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن مجید کی آیت ہے, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ابن عباس نے اور اہل سنت کی 12 تفاسیر نے یہ نقل کیا ہے, شیخ سلیمان نے, قندوزی حنفی نے جو افغانستان کے گزشتہ افغانستان کے عالم دین تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں ینابیع المودہ میں بہت ساری روایتیں عرض کی ہیں. ان تمام کتابوں میں موجود اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ابن عباس سے پوچھا اہل ذکر کون ہیں, کہا کہ وہ ہم محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین و ائمہ من بعد الحسین, وہ علی ہے, وہ محمد ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے, اور ان کے بعد آنے والے ائمہ ہے. یعنی یہ پنجتن پاک جس کی سمجھ میں آ جائیں گے بعد میں آنے والے ائمہ خود بخود راستہ مل جائے گا.
وقت اس لیے پنجہ لگاتے ہیں کہ ہم ان پنجتن کے ماننے والے ہیں کہ جن کو چادر کے نیچے بلا کر جن کی طہارت کی قسم خدا نے کھائی ہے.
بس سمجھ میں آگے پنجہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور یہ عالم کیا ہے؟ رعیا کہتے ہیں عربی زبان میں. رعیا علی رعیت الہدا, علی ہدایت کا پرچم ہے. رعیا کہتے ہیں, علم بھی کہتے ہیں. علم مخصوص چیز کو کہتے ہیں. حضرت عباس کا علم کربلا میں کوئی نعوذ باللہ مثلا جو ہم علم لگاتے ہیں یا پیٹ پہ جو علم ہوتا ہے لکڑی کا یا آج کل اسٹیل کے علم لگاتے ہیں, یہ علم نہیں تھا. وہ چند فٹ کا ایک علم تھا جس پہ ایک فریرہ تھا جو حق کی علامت تھی, جو حق کی علامت تھی. یہ علامت آج کس کا تذکرہ ہوگا؟ حضرت عباس کا. انشاءاللہ بس میں رب دینا چاہتا ہوں اسی علم سے. رایا علم, علم یعنی ہدایت. رایا یعنی جس کو دیکھ کر آپ کو زندگی کا راستہ نظر آ جائے. اور یہ جملہ بھی میں پچھلے سال سادات کالونی میں کہہ چکا ہوں, آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. ہم اپنے گھر کی چھتوں پر علم کیوں لگاتے ہیں؟ دیوار پہ کیوں نہیں لگاتے, چھتوں پہ کیوں لگاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مولائی رہتا ہے, یہاں پر ایک عاشق اہل بیت رہتا ہے کہ جس کے گھر پر عباس کے علم کا سایہ ہے. بس عزیزان گرامی ہم یہ علم لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے گھروں پر عباس کے علم کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں پر عباس کی حکمرانی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے. جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جن کو پچھلے زمانے میں سنگ میل کہا جاتا تھا. یہ سائن بورڈ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, آپ کا راستہ صحیح ڈائریکشن میں, صحیح جہت میں آپ گامزن ہیں. لیکن اگر یہ سائن بورڈ نہ لگے ہوں, یہ شہر اتنا کلومیٹر رہ گیا, یہ جنوب ہے, یہ شمال ہے, یہ مشرق ہے, مغرب ہے, آپ راستہ بھول جائیں گے. علم یعنی ہدایت, علم یعنی نور. اب جو اس علم کو اٹھائے گا اس کی آنکھوں کو بھی نورانی والا ہونا چاہیے, اس کی زبان بھی عباس کی تاثیر کرتی ہو, اس کا دل بھی عباس کی طرح دھڑکتا ہو. بس عزیزانِ گرامی یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم محبت و مودت اہل بیت میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اجڑتے رہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, گولیاں کھاتے رہیں کوئی پرواہ نہیں, صحاب اجڑتے رہیں کوئی پرواہ نہیں, گھر تباہ و برباد ہوتے رہیں کوئی پرواہ نہیں. اے عباس آپ کا پنجم سلامت رہے, ایسی ہزار جانے آپ پر قربان ہوں. بس یہ علم ہے, یہ ہدایت کا علم ہے, یہ نور ہے, یہ نجات کا راستہ ہے. آج شب آٹھ ہے نا, آج کس کا تذکرہ ہے؟ غازی عباس کا, سقائے سکینہ کا, قمر بن ہاشم کا. وہ عباس جس کے وجود سے حسین کو بڑی ڈھارس تھی, اور صرف عباس ہی کو نہیں مولا کائنات کو جس کا انتظار تھا. شب آٹھ آ گئی, علم برآمد ہوگا, جلوس نکلے گا, سلام اللہ علیہ. ائمہ فرماتے ہیں حضرت عباس کا مقام کیا ہے؟ حضرت عباس کا مقام دیکھیے, اللہ اکبر, باب الحوائج ایسے نہیں کہا جاتا حضرت عباس کو. ایران میں ایک عیسائی رہتا تھا, اس کی بچی بیمار تھی. ایرانیوں میں رسم یہ ہے کہ نو محرم کا دن حضرت عباس سے مخصوص ہے. نو محرم کے دن صرف حضرت عباس کے مصائب ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے ایک ایک دن تقسیم کیا ہوا ہے اسی طرح وہاں پر بھی ان کی روایات اور تہذیب کے مطابق. بچی کو باہر لے جانا چاہتا ہے معالجے کے لیے, توجہ فرمائیے گا, جلوس نکلا ہوا تو نہیں لے جا سکا,
اس نے کہا آج اس عباس کا امتحان کر کے دیکھتے ہیں.
اللہ اکبر.
میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ دیوانہ وار عباس کا نام لیتے ہیں, عباس کا ماتم کرتے ہیں. بیوی سے کہا آج عباس کا نام لیتے ہیں. بس حضرت گرامی, میاں بیوی دونوں اس بچی کو انہوں نے فرش پہ لٹایا اور اس کے گرد گھومتے ہوئے ماتم کرنے لگے, یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بچی ایک دفعہ صحیح و سالم بلند ہوئی. کہا بابا جان ایک عظیم شخصیت آئی تھی کہ جس کے دونوں ہاتھ رہی تھے, اس نے کہا تم نے ہمیں بلایا ہے ہم تمہیں شفا دیں گے. یہ وہ در ہے جہاں سے عیسائی شفا پاتے ہیں, کافر شفا پاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ واقعہ آگے میں چاہتا ہوں مصائب کو تھوڑا سا, چونکہ مولا عباس کا حق ادا ہو جائے, حق ادا ہو جائے اہل بیت کے مصائب کا. ہندوستان میں ایک تاجر تھا جس کو امام حسین سے عقیدت تھی. وہ کچھ نہ کچھ رقم امام حسین کے لیے خرچ کرتا تھا. تو اس کا سیکرٹری اس سے پوچھتا تھا سیٹ یہ کس کے نام پہ لکھوں؟ کہتا تھا یہ حسین سیٹ کے نام پہ لکھو. توجہ فرمائیے گا, یہ حسین سیٹ کے نام پہ لکھو. یقین میری آواز میری ہندو بھائیوں تک مسیحی بھائیوں تک جا رہی ہے. سنیں حسین کی عظمت, حسین کی کربلا نے کیا معجزہ کیا ہے. جو آپ فرش صاحب آ کے گریہ کر رہے ہیں نا, اس کا اجر روز قیامت حضرت عباس آپ کو دیں گے. کہا کہ حسین سیٹ کے نام پہ لکھو. رجسٹر پہ رجسٹر بڑھتے رہے بھرتے رہے. ایک دفعہ اس کے سیکرٹری نے کہا سیٹ یہ حسین سیٹ ہے کون؟ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے نہ تیرا قرض پورا کرتا ہے کون, اس کو بلا کے لاؤ. کہتے خبردار جو تو نے ایک لفظ بولا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ یہ کسی سفر سے واپس آیا تاجر اور کہا کہ دیکھو مجھے کسی صورت میں نہیں جگانا, میں بہت تھکا ہوا ہوں. یہ کہہ کے وہ استراحت کرنے اوپر چلا گیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دک الباب ہوا, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اس کے سیکرٹری نے پوچھا کون؟ کہا کہ حسین سیٹھ. بہت ذمہ داری سے واقعی عرض کر رہا ہوں, حسین سیٹھ کا نام سنا پریشان ہو گیا. ارے وہ جس کے نام پر ہزاروں کروڑوں روپے چڑھ چکا ہے. دروازہ کھولا دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے. کہا کہ اندر آئیے. کہا کہ یہ اپنے سیٹھ کو دے دینا اور یہ کہہ دینا حسین سیٹھ کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتا. اللہ اکبر. بس کہ آپ رکیے میں اپنے سیٹھ کو بلا کے لاتا ہوں. بھاگا بھاگا دوڑا اوپر پہنچا, اپنے سیٹھ کو واقعہ بتایا کہ حسین سیٹھ آیا ہے. اب یہ بھی پریشان ہو گیا یہ حسین سیٹھ کہاں سے آ گیا. اب جو پہنچا تو وہاں پر اس بریف کیس میں اتنی ہی رقم تھی جتنی رجسٹر میں درج تھی. اللہ اکبر. حسین کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں لیتے, اہل بیت کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں لیتے. اس عیسائی بچی نے شفا پائی ہے اے عباس آپ کے نام نامی سے. اللہ اکبر. مولا کائنات کو جس کا انتظار تھا یہ وہ جری ہے. یقین میں چاہتا ہوں کہ عرب کی شجاع ترین خاتون سے شادی کروں تاکہ ایک تلد الفخولا شیر نر پیدا ہو, بہادر نوجوان پیدا ہو, تاکہ کربلا میں ابا حسین کی نصرت کر سکے. کیا فرماتا ہے اما؟ فرماتے ہیں ان اللہ, اللہ تعالی نے ان للعباس درجتا یوم القیامت یغبطہ جمیع الشہداء بہا, کہ اللہ تعالی روز قیامت حضرت عباس علمدار کو اتنا عظیم مقام عطا کرے گا دنیا کے شہداء رش کریں گے مقام عباس پر. عباس نے کیا کام کیا ہے؟ اپنا سب کچھ, اپنا سب کچھ عباس نے اپنے سب کچھ پہ قربان کر دیا. حسین, عباس کا سب کچھ کیا تھا؟ حسین. سب کچھ اپنے سب کچھ پہ قربان کر دیا. بس یہی وجہ ہے کہ جب سے قافلہ چلا ہے حسین ساتھ ساتھ ہیں. کربلا میں اترنے کے بعد, خیام کو لگانے کے بعد, خیام کو ہٹانے تک ساتھ ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار پہرا دے رہے ہیں. اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عباس کی ذمہ داری ایک یہ تھی کہ تمام شہدہ کو تیار. حضرت عباس کے مصائب بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں. ہر شہید کو تیار کرنا جنگ کے لیے, جن میں ننے نچے بچے قاسم اور محمد کہ جن کے جسم پر نہ کوئی خور پورا اترے نہ زرا, کس طرح عباس کا دل دیکھتا ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ آقا کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا آقا مجھے اجازت دیجئے. ایک دفعہ امام نے کہا اے عباس تم میری سپاہ کے علمدار ہو, ارے میں تمہیں کیسے اجازت دوں. نظرن یمین و شمال, عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ارے مولا کون سی سپاہ, ارے حبیب نہیں اور محمد نہیں, ارے قاسم نہیں اکبر نہیں, ارے کون سی سپاہ کی بات کرتے ہو مولا. بس کہا بس چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو. بس ایک دفعہ حضرت عباس خیمہ سکینہ کی طرف بڑھے, جب سکینہ نے دیکھا کہ مولا عباس آ رہے ہیں ایک دفعہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی چچا کے پاس آئی, چچا ہم پیاسے ہیں. کہا کہ سکینہ ہم تمہارے لیے سہرابی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. بس عزادارو بس عزادارو, سکینہ نے چھوٹی سی سوکی مشک لا کے دی. یہی مشک آج علم سے جڑی ہے, یہ سکینہ کی مشک کی علامت ہے, یہ وفا کا رشتہ ہے چچا اور بھتیجی میں. بس عزادارو عباس لے کے نکلے ہیں. ایک دفعہ مختصر کر رہا ہوں, رجز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں عباس کہ تم مجھے نہیں روک سکتے, تم مجھے اپنے دین کی حمایت سے نہیں روک سکتے. ایک دفعہ عباس ترائی میں اترے, عباس دریا میں اترے اور مشکیزے کو بھرا. جب انسان محرم ہوتا احرام پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا, اور اگر وہ گناہ کرے خلاف ورزی کرے تو پھر اس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایک عالم یہ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ عباس کے شانے کیوں جدا ہوئے, عباس کی آنکھ میں تیر کیوں لگا. محرم کی لیے ایک حرام کام یہ ہے کہ وہ اپنا عکس نہ دیکھے. ارے عباس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تھا, کہا تھا اے آقا حسین آپ کا احرام پہنا ہے لیکن پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا, ارے ان آنکھوں سے آپ کی زیارت نہ کروں گا, اسی لیے تیر لگا اور شانوں کو اس لیے کٹوایا. اے مولا آپ پیاسے, علی اکبر پیاسے گئے, اولا محمد پیاسے گئے, علی اصغر پیاسے شہید ہوں گے, میرے ہاتھوں نے پانی کی تری محسوس کی ہے, اس غلام کو معاف کر دیے گا. اجرکم اللہ, بس پانی لے کے نکلے ہیں, ایک لئی نے سیدھا بار سیدھے ہاتھ میں بار کیا, مشکیزے کو الٹے ہاتھ میں لیا عباس نے, اس کے بعد الٹے ہاتھ میں بار کیا, مشکیزے کو جھکا لیا, چاہتے ہیں کہ خیام تک پہنچا دے, جھک گئے, تیروں کی بارش شروع ہو گئی. بس عباس کی تمنا ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام تک پہنچ جائے, مگر ایک لئی نے ایسا وار کیا, تیر کا لگنا تھا کہ پانی بہ گیا, عباس کے قدم رک گئے, علم ٹھنڈا ہو گیا, حسین نے قبر پکڑ لی, الان ان کا ذرا زہری, ارے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. بس ادارو ایک شقی یہ کہتا ہے عباس جب تک تمہارے ہاتھ تھے تم اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے, یہ کہہ کے گرد آئے ہی نہیں میرے آقا کے سر پہ مارا, عباس گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکے. جناب فاطمہ زہرا کے عالم کی خواب میں آ کے کہتی ہیں میرے بیٹے کی رخصتی کے آخری وقت کے مصائب پڑھو. وہ عالم کہتے ہیں شہزادی میں تو امام حسین کی رخصتی پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں میرے بیٹے عباس کے, جب وہ گھوڑے سے گرا ہے, ارے جو بھی گرتا تھا پہلے زمین پر اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا, مگر یہ میرا عباس ارے جس کے شانے جدا ہو گئے. بس ادارو عباس کا گرنا تھا, چاروں طرف سے اشقیا نے حملہ کر دیا, یہ سکا سکینہ ہے اسے مارو, ارے یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے اسے مارو. اللہ بحر العلوم کہتے ہیں جب حضرت عباس کی قبر کی تعمیر کی ضرورت ہوئی تو میں ایک معمار کو لے کے گیا. بس آخری روایت آپ کی زحمت کا تمام, آپ کا گریہ قبول ہوا, علم برآمد ہوگا, علم کو بوسہ دیے گا, اٹھائیے گا یہ عباس کا علم ہے, اس سے سکینہ کی امید وابستہ ہے. بس عزادارو ایک دفعہ اللہ بحر العلوم کے پاس لے کے گیا, کہنے لگا کہ اللہ بھائی یہ تو بتائیے میں نے سنا ہے کہ حضرت عباس کا جسم بہت قد و قاد کے مالک تھے مگر یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے, اب ماما سر سے پھینک دیا. ہائے عباس ہائے عباس قتل ہو اربا اربا, ارے عباس جب گرے تھے ارے بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا, حسین عباس کا لاش نہیں اٹھا.